السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نفلی صدقہ پارٹ 2. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. پیج نمبر 85 میں لاسٹ والا مسئلہ ہم پڑھیں گے، 129 اور 130 مسئلہ. لیکن آج کے ہمارے سبق کی طرف آنے سے پہلے کچھ سوالات ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جو کہ کچھ لوگوں نے بھیجے تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ جو رقم ہمارے پاس ایک سال پڑی رہے اس پر تو زکوٰۃ ضروری ہے، لیکن اگر ہم اپنے اکاؤنٹ میں منتھلی سیونگ تقریباً 40,000 یا 20,000 جمع کرتے ہیں تو اس رقم پر زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ جواب سے مستفید فرمائیں، جزاک اللہ خیر. تو یہ ہماری ایک بہن کا سوال تھا، انہوں نے سوال یہ لکھا تھا کہ جو بینک میں اماؤنٹ ہے ہماری اور پھر ہم جو منتھلی سیونگ کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر پہلے سے آلریڈی بینک میں 1,00,000 روپیہ رکھا ہوا ہے، اب 1,00,000 پر تو ایک سال گزر گیا، اس کی آپ نے زکوٰۃ پے کر دی اور وہ 1,00,000 روپیہ ابھی بھی بینک میں موجود ہے یا کیش آپ کے پاس گھر میں موجود ہے. اب آپ منتھلی اس میں اپنی سیلری سے یا اپنے بزنس سے اس میں کبھی 30,000 روپیہ مہینہ ایڈ کر رہے ہیں، کبھی 40,000 روپیہ مہینہ ہر مہینے ایڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کی صورت یہ ہے کہ تقریباً تمام اسکالرس اور ایون دارالسلام کی جو بک ہے اس میں بھی جو بات بتائی گئی ہے زکوٰۃ کے طریقے میں یا زکوٰۃ کس طرح سے ادا کریں، تو اس میں جواب یہی دیتے ہیں. اور ایون جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز کے اسکالرس ہیں یا ایسٹرن کنٹریز کے اسکالرس، سبھی کا جواب یہ ہے. اور انہوں نے اس کے لیے یہ آیت کوڈ کی ہے کہ ولا ان شکرتم لازیدنکم. تو میں آپ کو کتاب ہی کا پہلے ایک تو جواب پڑھ کے سناتی ہوں، پھر میں اس کو سمجھاتی ہوں، کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ. کہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے ہر آمدنی یا رقم یا بچت کا ریکارڈ رکھنا ممکن نہ ہو کہ اس پر ایک سال کب مکمل ہوا. اس صورت میں محفوظ تر بات یہ ہے کہ سال کے آخر میں تمام مال پر زکوٰۃ ادا کر دی جائے اگر وہ نصاب سے زائد ہو. یعنی وہ وہی والا سوال کا جواب ہے اصل میں جو ابھی ہم نے پڑھا اپنی بہن کا سوال، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہر مہینے آپ اس میں ایڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، جو آلریڈی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے اس میں آپ ہر مہینے ایڈ کر رہے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ کی زکوٰۃ دینا پڑے گی، چاہے بھلے ہی اس پر سال مکمل نہ ہوا ہو. حالانکہ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ سال مکمل ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کسی کے پاس آلریڈی پہلے نصاب سے زیادہ مال ہو اور اس کے علاوہ وہ ہر مہینے اس میں ایڈ کرتا جا رہا ہو، تو اس کو مجموعی طور پر پورا ٹوٹل ملا کے کہ اب ٹوٹل اس کے پاس کتنی اماؤنٹ ہے، جیسے مثال کے طور پر تو ایسے سمجھ لیں کہ شعبان پکڑ لیں آپ، شعبان میں ان کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا پچھلے سال شعبان میں، اب اس کے بعد انہوں نے رمضان میں اور اس میں 20,000 یا 30,000 ایڈ کیے، پھر اس کے بعد شوال میں 30,000 ایڈ کیے، پھر ذوالقعدہ میں 30,000 ایڈ کیے، پھر ذوالحجہ میں 30,000 ایڈ کیے، اس طرح سے اگلے شعبان تک ان کے پاس تقریباً 3,00,000 کی اماؤنٹ ہو گئی. تو اب انہوں نے ہر مہینے 30,000 روپے یا 20,000 روپے ایڈ کیے، لیکن ان کو ٹوٹل اماؤنٹ، ٹوٹل جو 3,00,000 ان کے پاس جمع ہوئی ہے بینک میں اماؤنٹ، اس پر ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی. تو مجھے امید ہے آپ کو اپنا سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اور یہ تمام مکتب ہے فکر، یعنی یہ صرف یہ نہ سمجھے کہ حنفی مسلک میں ہے، یہ شافعی مسلک میں ہے، یہ حنبلی اور مالکی میں ہے، تمام اسکالرس، تمام جو مختلف مذہب کو ماننے والے ہیں یعنی مختلف فقہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ان تمام کے تمام اسکالرس کا فتویٰ یہ ہے کہ ٹوٹل اماؤنٹ پر زکوٰۃ دی جائے گی. تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی اب اگر آپ ہر مہینے 40,000 ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں سیونگ آپ کی پرانی اماؤنٹ میں، تو آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. یہ نہیں کہ اچھا ہم نے تو یہ 40,000 جو ڈالے ہیں یہ بعد میں ایک مہینے بعد ڈالے ہیں، چونکہ اس پر سال کمپلیٹ نہیں ہوا اس لیے ہم اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے. آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ پر زکوٰۃ دینی ہوگی جب سال کمپلیٹ پر آپ زکوٰۃ نکالیں گے. جیسے مثال کے طور پر آپ ہمیشہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو پھر اب آپ کو اپنی زکوٰۃ اگلے رمضان میں بیچ میں جتنے بھی پیسے اس میں ایڈ ہوئے ان سب کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے، ایک تو کوشچن یہ آنسر ہوا کوشچن کا. دوسرا کوشچن تھا کہ مثلاً ہمارے پاس، انہوں نے ایگزامپل دی تھی ہماری بہن نے کہ 10 تولے سونا ہے، تو کیا اس میں سے 7.5 تولے سونا مائنس کر کے اس کے بعد جو سونا بچتا ہے ہم اس پر زکات دیں؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو 7.5 تولے سونے پر زکات ہوگی، اور 7.5 تولے سے اب جتنا بھی اوپر ہوگا تو ٹوٹل جو سونا ہوگا، جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس پچھلے سال 7.5 تولے تھا، آپ نے اس سال 5 گرام اور خریدا، اب وہ 8 تولے ہو گیا، تو آپ کو ٹوٹل پورے 8 تولے پر زکات دینی ہوگی. ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس پچھلے سال 7.5 تولے سونا تھا تو اس پر تو آپ کو زکات دینی ہی تھی 7.5 تولے پر، اور اب آپ کے پاس 10 تولے ہو گیا ہے تو ٹوٹل 10 تولے پر آپ کو زکات دینی ہوگی. آپ اس میں سے مائنس نہیں کریں گے، یعنی جو نصاب کی مقدار ہے، 7.5 تولے سونا نصاب کی مقدار ہے ایکچولی یہ، تو آپ اس کو مائنس کر کے بچے ہوئے سونے پر کی زکات نہیں دیں گے، بلکہ آپ ٹوٹل جتنا آپ کے پاس گولڈ ہے تو اتنے گولڈ کی آپ زکات دیں گے. یہ اس کا آنسر ہے. یعنی آپ کے پاس اگر 10 تولے سونا ہے تو آپ کو پورے 10 تولے سونے کی اماؤنٹ پہلے معلوم کروانی پڑے گی کہ آج مارکیٹ میں 10 تولے سونے کی کیا ویلیو ہے، کیا پرائس ہے. اب اگر 10 تولے سونے کی پرائس مارکیٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ اچھا کچھ 20 لاکھ ہے یا جتنے بھی ہے، تو 20 لاکھ کا آپ کو 2.5% دینا ہوگا. ایک اور کوشچن ہے، میرا ایک سوال ہے زکات کے متعلق. جو پیسہ بزنس کے لیے لگایا جاتا ہے ان پیسوں میں سے زکات کا حصہ نکالنا ہے. ان کو ڈاؤٹ یہ ہے کہ ان پیسوں میں سے زکات نکالنا ہے، یعنی جو آپ نے اماؤنٹ لگوائی ہے بزنس میں تو اس میں سے زکات نکالنا ہے، یا اس پر جو پروفٹ آتا ہے، نفع آتا ہے، اس میں سے زکات نکالنا ہے. آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ پر زکات نکالنی ہے. یعنی کالرس نے مثال دی ہے بہت اچھی، کہ مثال کے طور پر آپ نے شیئرز خریدے اور آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ آپ نے شیئرز خریدے ہیں 5 روپے میں، ایک شیئر 5 روپے کا ہے آپ کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ 6 روپے میں بکے گا. تو اب یہ شیئرز جو آپ نے خریدے اور وہ اماؤنٹ آپ کی لگی رہی مارکیٹ میں، اسٹاک ایکسچینج میں یا جہاں پر بھی، تو آپ کو منافع کے ساتھ 6 روپے کے حساب سے آپ کو زکات دینی پڑے گی. یعنی منافع سمیت جو اوریجنل آپ کی اماؤنٹ ہے وہ، اور ساتھ میں منافع کا بھی آپ کو اندازہ تھا، اس کی ٹوٹل اماؤنٹ پر آپ کو زکات دینی پڑے گی 2.5%. دوسری مثال ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، آپ کا کچھ بزنس ہے اور آپ نے اس بزنس میں، یعنی بزنس کے لیے آپ نے اس میں 50,000 روپے لگائے. اب جب وہ 50,000 روپے آپ نے جو لگائے تھے رمضان کے مہینے میں، آپ نے وہ بزنس شروع کیا، 50,000 اس میں لگائے، اب آپ کو پتا چلا کہ 6 مہینے کے بعد اس میں آپ کو تھوڑا سا منافع ہوا، پروفٹ ہوا آپ کو، 20,000 آپ کو منافع ہوا یا 10,000 آپ کو منافع ہوا، تو آپ کو ٹوٹل جتنا منافع ہوا، یعنی 50,000 آپ کی اوریجنل اماؤنٹ اور جو 10,000 آپ کو منافع ہوا وہ 10,000 ایڈ کریے، تو ٹوٹل 60,000 روپیز پر آپ کو اپنی 2.5% زکات نکالنی ہوگی. اور اس کے لیے بہت ہی سنہرا اصول دیا گیا ہے کہ اسلام جو ہماری ذہنیت بناتا ہے، اسلام جو تعلیم ہمیں دیتا ہے، اس میں دینے والا مزاج بنایا گیا ہے. اور ایکچولی جو زکات ہے ہمارے مال میں، وہ ہمارا حق یا ہمارا حصہ نہیں رہتا ہے، یہ کسی اور کا حق ہے، کسی اور کا حصہ ہے جو ہمارے مال میں رہتا ہے. اب اگر ہم نے وہ زکات ادا نہ کی، اپنے پاس ہی رہنے دی یا اپنے مال میں جمع رہنے دی، تو اس کا مطلب ہم نے دوسروں کا مال اپنے حصے میں ملا لیا، اور یہ باطل طریقے میں آ جائے گا کہ دوسروں کے مال کو ہم نے اپنا سمجھا اور اس کو ہم استعمال کرتے رہے یا اس پر اپنی ملکیت ہم جتاتے رہے. تو زکات کا ادا کر دینا ضروری ہے، نکال دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس سے زکات کی اماؤنٹ نکل جانا چاہیے، چلی جانا چاہیے. یہ سوچ کے آپ نہ رکھیں کہ اچھا فلاں میرے جو گھر میں کام کرتی ہے خاتون، اس کی بیٹی کی شادی 2 سال بعد ہونے والی ہے تو میں یہ زکات جمع کرتی رہوں. نہیں، آپ کے پاس نہیں رہے گی زکات، آپ کو زکات کا مالک بنا دینا ہے سامنے والے کو. ٹھیک ہے نا، تو اسلام دینے والا مزاج بناتا ہے، لینے والا نہیں. اور یہ اسکالرس نے، اسپیشلی شیخ ابن عثیمین نے اس کے لیے جو آیت پیش کی ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں زیادہ دوں گا، ولئن شکرتم لازیدنکم. تو یہ دلیل کے طور پر انہوں نے آیت پیش کی ہے کہ بہتر یہی ہے، اور تمام اسکالرس یہی کہتے ہیں، ان کا جواب یہی ہے کہ ٹوٹل اماؤنٹ پر زکات دی جائے گی. ٹوٹل آپ کے پاس جتنا گولڈ ہے اس پر زکات دی جائے گی. آپ نے بزنس میں لگایا ہے تو آپ کی جو اوریجنل اماؤنٹ تھی وہ، اور ساتھ میں اگر منافع بھی آ گیا اس پر تھوڑا بہت ہی صحیح، یہ آپ کو منافع کے آنے کی امید ہے، آپ کا مال انویسٹ کیا ہوا ہے اور آپ کو جب ملے گا تو منافع کے ساتھ ملے گا، تو اس صورت میں بھی آپ کو اس کی زکات ٹوٹل اماؤنٹ پر، یعنی منافع سمیت جو اوریجنل اماؤنٹ ہے اور جو پروفٹ ہے، دونوں کو ملا کر اس کی زکات نکالنی ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اللہ کرے کہ صحیح بات ہو، قرآن اور حدیث سے قریب تر بات ہو، اور صحیح بات ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، غلط اگر ہوگی تو وہ میری اپنی ذاتی کمزوری اور میرے علم کی کمی کی وجہ سے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ مجھے سر معاف فرمائے. بہرحال اب آگے دیکھیے مسئلہ نمبر 129. تندرستی اور مال کی خواہش کے زمانے میں صدقہ دینا افضل ہے. یعنی جس وقت انسان صحت مند تندرست ہو اور اس کو مال کی خواہش بھی ہو، اس کے باوجود اگر وہ صدقہ دیتا ہے تو یہ افضل ہے، پسندیدہ ہے، اس کو سراہا گیا ہے. اور صدقہ دینے میں جلدی کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں بتا سکتے کہ ہماری زندگی کب تک ہے، یا ہم نہیں بتا سکتے کہ مال ہمارے پاس کب تک رہے گا. تو بہتر ہے کہ جب ہے تو دے دیا جائے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ہمارا اجر محفوظ ہو جائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا؟ قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتعمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه البخاری. بہت ہی پیاری حدیث ہے ماشاءاللہ، اتنے اچھے الفاظ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ عربی کے الفاظ سن کر ہی آپ کو اس کا مطلب یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. بہت آسان عربی ہے ماشاءاللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایو صدقتی اعظم اجرن، کون سا صدقہ اعظم یعنی افضل ہے یا بڑا ہے اجر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو تو تندرستی کی حالت میں کرے، تجھے غربت کا خوف بھی ہو اور دولت کی خواہش بھی. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سب کی نفسیات کو جاننے والے تھے نا، یعنی واقعی میں یہی تو حکمت ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم تھا کہ کیا سوچ ہوتی ہے انسان کی، کیونکہ انسان کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ اچھا میرے پاس تو خود نہیں ہے، ابھی میں کیسے دوں. پھر اس کو چونکہ اس کے پاس نہیں ہوتا ہے زیادہ، اس کو مزید کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس آ جائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تجھے غربت کا خوف بھی ہو اور مزید کی خواہش بھی ہو اور تندرستی ہو، تو اس حالت میں دیا گیا صدقہ سب سے افضل ہے. الحمدللہ. یاد رکھو، صدقہ کرنے میں دیر نہ کرنا، کہیں جان حلق میں آ جائے اور پھر تو کہے کہ فلاں کے لیے اتنا صدقہ اور فلاں کے لیے اتنا صدقہ، حالانکہ اس وقت تو تیرا مال غیروں کا ہو ہی چکا. واقعی میں کس قدر انسانی سوچ سے قریب بات ہے یہ. انسان ایسے ہی کرتا ہے نا، آپ دیکھیں زندگی بھر اپنی ضروریات کے لیے بس خرچ کرتا رہتا ہے، اور جب بیماری کی حالت آ جاتی ہے، جب جان حلقوم تک پہنچ جاتی ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ اچھا اتنا صدقہ کر دو، اتنا فلاں کو دے دو، اتنا غریبوں کو دے دو، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے. تو اس وقت کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھی حالت میں، تندرستی کی حالت میں کیا گیا صدقہ سب سے افضل ہے. اور اس حدیث سے طرف سے سمجھانا یہ مقصد ہے اور بتانا یہ مقصد ہے کہ انسان کو خود کے لیے بہت زیادہ اس کی حرص اور اس کی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں کہ ابھی رہنے تو میرے ہی کام آ جائے گا، ابھی رہنے تو میرے ہی بچوں کے کام آئے گا، ابھی رہنے تو مجھے ہی کوئی چیز کی ضرورت پڑ جائے، اور اس طرح سے وہ ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کرتا. لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تندرستی کی حالت میں کیا گیا صدقہ سب سے افضل ہے، کیونکہ بیماری کی حالت میں موت کے قریب پہنچ کر یہ کہنے کہ اچھا ہزاروں اور لاکھوں دے دو اللہ کی راہ میں، وہ اتنا ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا وہ شخص جب وہ آخر وقت میں صدقہ کرے. اور اس وقت اس کو زیادہ بہتر اس کا اجر ملے گا جبکہ وہ تندرستی کی حالت میں کرے اور اسے خود بھی ضرورت ہو. تو یہاں پر دراصل ہر حال میں انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اور صحابہ کرام کے حالت سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو ضرورت ہوتی تھی تب ہی وہ دیتے تھے، یعنی کہ خود اپنے پاس بہت زیادہ ہے، ایکسٹرا بچا ہوا ہے تب وہ دے رہے ہوں، وہ دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے وہ لوگ. یہی ان کی خوبی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا روزے سے تھیں، اور ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت، یا کہا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کئی ہزار درہم یا دینار بھیجے. تو جب وہ ان کے پاس اشرفیوں سے بھری تھیلی لائی گئی تو انہوں نے اسی دن اس کو خیرات کر دیا اور اپنا دامن جھاڑ کر اٹھ گئیں. کنیز نے یاد دلایا کہ آج تو آپ کو روزہ ہے، آپ اس میں سے کچھ رکھ لیتی تو ہم اس میں سے روزہ افطار کے لیے کچھ سامان منگوا لیتے. کہنے لگی پہلے یاد دلا دیا ہوتا، اب تو سب دے چکے. سبحان اللہ، کیا شان بے نیازی ہے کہ کس قدر اللہ تعالی کی راہ میں دینا ان کو پسندیدہ اور مرغوب تھا کہ ان کو اپنی ضرورت یاد نہیں رہی. ہم تو کتنے لوازمات ہوتے ہیں نا ہمارے افطار کے ٹیبل پر، تو بہرحال وہ لوگ یوں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوا, اور یوں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے ٹائٹل نہیں دیا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. سبحان اللہ. مسلمان کے باغ یا کھیت سے جانور جو کھا جائیں وہ صدقہ ہے. ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منہ طیر او انسان او بہیمت الا کان لہ بہ صدقہ. متفق علی واللفظ للبخاری, یعنی بخاری اور مسلم دونوں کی احادیث ہیں لیکن الفاظ بخاری کے یہاں پر نقل کیے گئے ہیں. تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان نہیں جو درخت لگائے یا کھیتی سینچے پھر اس سے انسان یا پرندے یا چارپائے کھائیں مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں یا صحن میں یا ہمارے جو بھی کھیت کھلیان ہیں اس میں اگر کوئی درخت ہوں اور اس میں سے کوئی پرندے کھا جائیں یا پھر جانور کھا لیں یا کوئی انسان ہی بھوک لگے تو کھا لے پوچھ کریے جیسا بھی, تو یہ سب کچھ صدقے میں شمار ہوگا. سبحان اللہ, نیت بھی نہیں تھی اس کی لیکن اس کے باوجود بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جانور یا انسان یا پرندے, تو وہ بھی اس پر بھی اس کو اجر دیا جائے گا. کتنا ہمارا رب رحیم ہے نا ہم پر, کتنا مہربان ہے کہ وہ ہمیں ہر لمحے ہر موقع سے فائدہ ہمیں پہنچاتا رہتا ہے کہ کوئی چیز ہماری ایسی ضائع نہیں جاتی جس پر ہمیں اجر نہ ملے. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی ہمیں اجر ہے الحمدللہ, لیکن ہم ہی ہیں جو پیچھے ہٹتے ہیں. عورت اپنے گھر کے خرچے سے صدقہ دے سکتی ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا رواه البخاری. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت گھر کے کھانے سے صدقہ دے بشرطی کے شوہر کے ساتھ بگاڑ کی نیت نہ ہو, یعنی فساد کی نیت نہ ہو, تو اسے اس کا اجر ملے گا اور اس کے شوہر کو کمائی کرنے کا اجر ملے گا اور خزانچی کو بھی اتنا ہی, اور کسی کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرے گا. سبحان اللہ, یعنی چونکہ مال مرد کا ہوتا ہے چونکہ وہ کما کر لاتا ہے, لیکن اب عورت اس میں سے انفاق کرتی ہے اور اس نیت سے انفاق نہیں کرتی کہ شوہر کے مال میں کمی ہو جائے یا شوہر کے مال برباد کرنے کو یا اڑانے کے لیے, بلکہ اس نیت سے کرتی ہے کہ اجر ملے, تو شوہر کو بھی اجر ملے گا کمانے کا, بیوی کو بھی اجر ملے گا صدقہ دینے کا. ایون اگر کوئی خزانچی ہے اور اس نے اگر اللہ کی راہ میں دیا اس میں سے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ فساد کی نیت سے نہیں کیا, تو اس صورت میں اس کو بھی اجر ملے گا اور کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی الحمدللہ. پھر آپ دیکھیں کہ خواتین کہتی رہتی ہیں کہ ہاں ہم کیسے اللہ کی راہ میں دیں, ہمارے پاس تو خرچ کے لیے کچھ پیسے ہی نہیں ہوتے ہیں. تو پسنداز کر کے تو دے سکتی ہیں, یعنی جو گھریلو خرچ کے لیے شوہر پیسے دیتے ہیں تو اس میں سے تھوڑے سے پیسے بچائے جا سکتے ہیں, یا جتنا ہمارے لیے خرچ کے لیے دیا جاتا ہے تو اسی میں سے کوئی سائل اگر آ جائے تو اس کو دے دیں جو گھر میں کھانا بنا ہو, یا سبزیوں کے ہی پیسے ہوں اس میں سے تھوڑے سے پیسے نکال کے وہ صدقہ کر دیں. تو بہت سارے ایسے ذرائع ہیں یا بہت سارے ایسے راستے ہیں جس سے عورت بھی صدقہ کر سکتی ہے, لیکن ہم چونکہ نیکی میں ہمیشہ پیچھے ہی رہتے ہیں خواتین, اس لیے اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. ہم سوچتے کہ ہم چونکہ کماتے نہیں ہیں لہٰذا ہم کیسے خرچ کریں اور کیسے صدقہ دیں, تو نہیں, ہم بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ, اور ہم بھی ضرور اس اجر سے بہرابر ہو سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے. صدقہ دے کر واپس لینا جائز نہیں اور خریدنا نامناسب ہے. ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یقول حملت علی فرس فی سبیل اللہ فادعہ الذی کان عندہ فاردت ان اشتریہ وظننت انہ یبیعہ برخص فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تشتری ولا تعود فی صدقتک وان اعطاکہ بدرہم فان العائد فی صدقتہ کالعائد فی قیئہ رواہ البخاری. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے ایک گھوڑا سواری کے لیے اللہ کی راہ میں دیا, جس کو دیا تھا اس نے اسے ضائع کر دیا, یعنی اس کی خدمت نہ کی, تو میں نے اس کو خریدنا چاہا اور خیال کیا کہ وہ سستا بیچ دے گا. میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, آپ نے فرمایا اسے مت خریدو اور اپنے صدقے کو واپس نہ لو خواہ وہ تم کو ایک درہم میں دے, کیونکہ صدقہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کہہ کر کے چاٹنے والا. استغفر اللہ. اب دیکھیں اس لیے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کر لیتے تھے اور پوچھ لیتے تھے, اور الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو بہترین تعلیمات مل جاتی تھیں, اور وہی تعلیمات آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اگر صحابہ کرام ان سوالات نہ پوچھتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ تو الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی، اب وہ وہاں سے بیت المال سے کسی شخص کے پاس چلی گئی، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ آپ ہی کی دی ہوئی چیز تھی اور وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ چیز واپس میرے پاس آ جائے تاکہ میں اس کی اچھی دیکھ ریکھ کر سکوں، اچھا خیال رکھ سکوں، تو ابھی آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ چاہے وہ سامنے والا آپ کو ایک روپیہ یا ایک ریال ہی میں دے دے وہ چیز، کیونکہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا تھا، ختم، آپ کو اس کا اجر مل گیا۔ اب آپ اس کو واپس لیں گے تو پھر وہ ایسے ہے گویا کہ اللہ نہ کرے، اور مجھے امید ہے الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی ایسے نہیں کرتا، لیکن یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے کہ خود ہی کہہ کرے انسان اور اس کو چاٹ لے، اور یہ سب سے کراہت والی چیز ہے، ہم میں سے کوئی اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرے گا، تو لینا تو درکنار ہے، بہت دور کی بات ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور مجھے امید ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اپنی دی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر واپس لے لے۔ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی توفیت افینفعها ان تصدقت عنها قال نعم قال فان لی مخرفا فاشهدک انی قد تصدقت به عنها رواہ ترمذی حدیث صحیح۔ یہ بھی حدیث بہت پیاری ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کی طرف سے صدقہ دیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے۔ اس سے کیا بات ہمیں معلوم ہوئی کہ والدین اگر دنیا سے چلے جائیں، رخصت ہو جائیں، اور ہمیں افسوس ہو کہ ہم ان کی ویسی خدمت نہ کر سکے، یا نہ بھی ہو، الحمدللہ اگر ہم نے اپنی خدمت کی بھی ہو، ہم نے اپنی طرف سے خدمت کی بھی ہو ان کی، تب بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کمی کی ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں مزید اور کچھ ان کے لیے کرنا چاہیے، تو پھر اس کے لیے ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے ان کے بحاف میں صدقہ دے سکتے ہیں۔ چاہے تو کہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا جو سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ انتقال کر گئی، تو انہوں نے ان کی طرف سے پانی مخصوص کر دیا تھا، کنواں دے دیا تھا انہوں نے مسلمانوں کے لیے۔ تو والدین کی طرف سے ہم صدقہ دے سکتے ہیں، چاہے کیش ہو، مال ہو، چاہے کوئی پانی کا انتظام کروا دے، چاہے کوئی کھیت یا باغ وغیرہ ہو، کوئی گھر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اپنے والدین کے لیے ہم وقف کر سکتے ہیں، اس کو صدقہ دے سکتے ہیں، اس مال کو ہم بطور صدقہ دے سکتے ہیں اپنے والدین کی طرف سے۔ یا مسجد میں اگر ہم کہیں کچھ جگہ دے دیں اپنے والدین کی طرف سے کہ مسجد ہم بنوا دیں، یا جو بھی خیر کا کام ہے، یا مدرسہ اگر کہیں کوئی ایسے ادارے ہوں جہاں پر دین کا کام ہوتا ہو مسلسل 24 گھنٹے، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب پڑھائی جاتی ہو، اس پر ریسرچ ہوتی ہو، تحقیق ہوتی ہو، یا جو بھی ایسے کام ہیں، تو ایسی جگہوں پر ہم اپنے والدین کی طرف سے وقف کر سکتے ہیں۔ ہم جو بھی وقف کریں گے والدین کی طرف سے، انشاءاللہ اس کا اجر ان کو ضرور ملے گا۔ اور اس میں سب سے بہترین صدقہ کیا کہا گیا تھا؟ پانی کا، جو پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنی والدہ کی طرف سے ایک کنواں یا پانی کا انتظام کر دیا تھا۔ تو آج بھی الحمدللہ ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، یا کوئی زمین ہے ہم وہ والدین کی طرف سے دے سکتے ہیں تاکہ ان کو اس کا اجر ملتا رہے، اور جو بھی اگر اللہ نہ کرے وہ کسی تکلیف میں ہو قبر میں، یا کوئی پریشانی میں ہو، تو اللہ کرے ان سے وہ پریشانی اور تکلیف دور ہو جائے، ہماری ان کے لیے دعائیں، اور یہ صدقہ جو کیا گیا ہے وہ ان کے کام آئے گا انشاءاللہ۔ فقیر آدمی غنی یا آل ہاشم کے کسی فرد کو صدقے کے مال سے ہدیہ دے سکتا ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بلحم قال ما ھذا قالوا شیء تصدق به علی بریرا فقال هو لها صدقۃ ولنا ہدیۃ رواہ ابو داؤد، حدیث صحیح۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لائے گئے، آپ نے پوچھا یہ گوشت کیسا ہے؟ کہا گیا بریرہ، جو کہ آزاد کردہ لونڈی تھی، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیز تھی، اس پر کسی نے صدقہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ یعنی کسی غریب شخص کو، یعنی آپ کوئی سائل آتا ہے یا کوئی غریب شخص ہے، آپ نے اس کو صدقہ دیا، چاہے زکات یا ویسے ہی نفل صدقہ، اب وہ فقیر شخص یا وہ سائل اپنی طرف سے اپنے کسی پہچان والے کو بطور تحفتاً ہدیے کے طور پر دے دے، تو وہ چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو، وہ اسے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو تو وہ ہدیہ ملا، تحفہ ملا، چاہے دیا گیا تھا، وہ جس شخص کو دیا گیا تھا وہ صدقے کے طور پر ہی دیا گیا ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غنی شخص کو ویسے تو صدقہ یا زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، لیکن اس کو بطور ہدیہ کوئی دے دے غریب شخص تو وہ اس کے لیے جائز ہو جائے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح احسان جتلانے سے صدقہ کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے تفسیر کی ہوگی سورہ بقرہ کی وہ آیت جانتے ہی ہوں گے کہ دے کر احسان جتانے والوں کا یا تکلیف دینے والوں کا جو صدقہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ عز وجل یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم المنان بما اعطى والمسبل ازاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه النسائی، حدیث صحیح۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک تو وہ ہے جو دے کر احسان جتانے والا، دوسرا وہ ہے جو تہبند لٹکانے والا، یعنی ہم سب جانتے کہ جو زبردستی لٹکا کر تہبند لٹکائے تو وہ تکبر کی بنا پر وہ اس کی طرف بھی نہیں دیکھے گا، تیسرا جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا۔ تو یہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی اس طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ نظر اٹھا کر دیکھے گا اور نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو مین جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ دے کر احسان جتانا، یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا، کسی کی مدد کر دی، لیکن کیا کیا کہ بعد میں اس پر احسان جتا دیا۔ اور ہماری یہاں ایسی عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ اکثر پہلے تو جذبات میں آ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے تو دیتے ہیں، لیکن بعد میں کسی نہ کسی طرح اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر محفل یا مجلس میں کوئی پرسن تھا، اب اس نے بہت اچھا ڈریس پہنا ہے اور ہے تو وہ غریب، لیکن آپ اپنے ساتھ بیٹھے والوں سے کہتے ہیں اچھا یہ دیکھ رہی ہو فلاں ڈریس، یہ فلاں لڑکی ہے، فلاں خاتون جو ڈریس پہنی ہے یہ میں نے اسے دیا تھا، اس طرح سے کہنا۔ یا اگر کسی کو کوئی اچھی چیز مل گئی ہو اور اس کی لوگ تعریف کرے ہوں تو اچھا تمہیں معلوم ہے وہ میں نے ہی تو دیا تھا اسے، اس طرح سے۔ تو یہ دے کر کیا ہوا؟ احسان جتانا ہوا۔ یا خود جس کو دیا ہے اس کو اس کے بارے میں سمجھنا، اگر یہ بھی ہم امید کرتے ہیں کسی سے کہ اچھا جو سامنے والا ہے وہ ہم کو سلام کرے کیونکہ ہم نے اس کی مدد کی تھی، ہم نے اس کی ہیلپ کی تھی، تو یہ بھی احسان لینا ہو گیا اصل میں۔ تو دے کر بھول جانا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ تابعین اور تبع تابعین کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ جس کو وہ قرض دیتے تھے اس کے سائے میں بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ کہیں ان سے یہ احسان لینا نہ ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس شخص کو انہوں نے قرض دیا تھا وہ جان بوجھ کر خود اس سے کتراتے تھے، وہ اگر دکھائی دیتا شخص تو یہ اپنا راستہ بدل لیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرمندہ ہو اور یا سلام کرنے میں ہی وہ پہل کر دے۔ تو اسکالرز جو ہمارے گزرے ہیں وہ اتنا زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے کہ وہ دے کر کبھی احسان نہیں جتاتے تھے کہ کہیں ان کا صدقہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے۔ پھر ضروری نہیں کہ کوئی انسان بڑے بڑے مال ہی صدقات اور خیرات کرتا رہے، یا بڑی بڑی چیزیں اور بڑی بڑی پراپرٹیز ہی صدقات اور خیرات کرے، کیونکہ ہر ایک کے بس کی تو بات نہیں ہے، ہر ایک کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر چھوٹی سی بھی چیز ہے اگر وہ اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا بھی اجر انشاءاللہ ملے گا۔ جیسے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ رواہ مسلم۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، اس حدیث میں اتنی جامع بات بیان فرمائی گئی ہے کہ ہم اسے جتنا ایکسپلین کریں کم ہے۔ ہر بھلائی کا کام، ہر اچھی بات صدقہ ہے۔ آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، آپ نے کسی راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جو آپ نے نیک کام کیا یہ بھی صدقہ ہو جائے گا، آپ نے کسی کو اچھا مشورہ دیا یہ بھی صدقہ ہوگا، کسی کو کھائی میں گرنے سے بچا لیا، یعنی کوئی آگے کچھ گڑھا تھا یا کوئی کسی کا نقصان ہونے والا تھا اور آپ نے اس کو صحیح مشورہ دے دیا یہ بھی صدقہ ہوگا، کسی نابینا کو راستہ پار کروا دینا، کسی راستہ ڈھونڈنے والے کو راستہ بتا دینا، کسی کی گری پڑی چیز ڈھونڈنے میں مدد کرنا، کسی کی تکلیف کو دور کر دینا، کسی کو اچھا مشورہ دینا اور کسی کے کام آنا، یہ سب کس میں شمار ہوگا؟ صدقے میں شمار ہوگا۔ ہر معروف بات، ہر نیکی کا کام جو بھی آپ کرتے ہیں، چاہے اس میں کسی کی مدد ہو، چاہے اس میں کسی کی تکلیف دور کرنا ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب صدقے میں شمار ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ بتائیں کہ اتنا اچھا دین ہے ہمارا اور اتنی اچھی اس کی تعلیمات ہیں، اگر اس کے باوجود بھی لوگ اجر سے محروم رہتے ہیں تو یہ کتنی بڑی نادانی ہے ان لوگوں کی۔ ہمیں تو پل پل نیکیاں سمیٹنے کے لیے کہا گیا ہے، کوئی پل کوئی لمحہ ہمارا نیکیوں سے خالی نہ ہو۔ جو بھی ہم وقت گزاریں اس میں ہم نیکیاں کشید کر سکتے ہیں، نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں. بس اپنے وقت کو اچھے سے آرگنائز، صحیح مینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ جانے دیں، کیونکہ وقت سب سے بڑی قیمتی دولت ہے. تو یہی اوقات تمام اسکالرز کو ملے جو آج ہمیں ملے ہیں 24 گھنٹے. پہلے بھی جتنے اسکالرز، جو محدثین تھے، جو فقیہ تھے، جو علماء تھے، جو سلف صالحین تھے، ان سب کو بھی 24 گھنٹے ہی ملے تھے دن اور رات کے. آج ہمیں بھی 24 گھنٹے ملے ہیں، لیکن انہوں نے کتنا اجر سمیٹ لیا الحمدللہ. کتنے وہ اپنی زندگی سے خود بھی فائدہ اٹھاتے رہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہے، کتنے نفع بخش ثابت ہوئے وہ لوگ امت کے لیے. آج ہم کتنے نفع بخش ثابت ہو رہے ہیں اپنی امت کے لیے، یا اپنے گھر والوں کے لیے، یا اپنے بچوں کے لیے، یا اپنے خاندان کے لیے. کیا ہم وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم ان اوقات سے اپنی آخرت کو سنوارنے کے کام کرتے ہیں؟ کیا ان اوقات کا ہم صحیح استعمال کرتے ہیں؟ کہیں ہم اسے ضائع تو نہیں کرتے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھ ہوگی. تو اپنے ہر لمحے سے فائدہ اٹھائیے، ہر لمحے سے نیکی کشید کریے، اور چھوٹی سی ہی بات کیوں نہ ہو یا چھوٹی سی نیکی کیوں نہ ہو، اسے ضائع نہ جانے دیجیے، کیونکہ کل معروف صدقہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.